رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. وہ لوگ کے جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے اس حالت میں کہ وہ برا کر رہے ہیں اپنا, کہتے ہیں ان سے فرشتے تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم بے بس تھے اس ملک میں. کہتے ہیں فرشتے کیا نہ تھی زمین اللہ کی کشادہ, جو چلے جاتے وطن چھوڑ کر وہاں. سو ایسوں کا ٹھکانہ ہے دوزخ اور وہ بہت بری جگہ پہنچے. مگر جو بے بس ہیں مردوں اور عورتوں اور بچوں میں سے, جو نہیں کر سکتے کوئی تدبیر اور نہ جانتے ہیں کہیں کا راستہ, سو ایسوں کو امید ہے کہ اللہ معاف کرے, اور اللہ ہے معاف کرنے والا بخشنے والا. اور جو کوئی وطن چھوڑے اللہ کی راہ میں, پاوے گا اس کے مقابلہ میں جگہ بہت اور کشائش. اور جو کوئی نکلے اپنے گھر سے ہجرت کر کے اللہ اور رسول کی طرف, پھر آ پکڑے اس کو موت, تو مقرر ہو چکا اس کا ثواب اللہ کے پاس, اور اللہ ہے بخشنے والا مہربان. بزرگان محترم, اس سے پہلے جہاد کے تعلق سے آیتیں بیان ہوئیں. ان آیتوں میں اللہ تعالی ہجرت کے تعلق سے فرما رہے ہیں. ہجرت کی بڑی فضیلت ہے, اور ہجرت بسا اوقات فرض ہو جاتی ہے. تو چار آیتوں میں ہجرت کے تعلق سے بیان ہے. اور جس ملک میں رہ کر دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے, اس ملک سے ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے جب مکہ مکرمہ میں رہ کر دین پر اور اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ نے دو مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی. اس وقت مکہ مکرمہ کافروں کے قبضہ میں تھا اور مدینہ منورہ دار الاسلام تھا, اور جب تک ہجرت نہ ہوتی اس وقت تک جہاد کی کوئی صورت نہیں تھی. مکہ مکرمہ میں اللہ نے جہاد کی اجازت نہیں دی تھی بلکہ صبر کرنے کا حکم دیا تھا. جب مدینہ منورہ پہنچے ہجرت کر کے پھر اللہ کی طرف سے جہاد کی اجازت ملی. جس وقت ہجرت ضروری تھی فرض تھی اس وقت اکثر صحابہ کرام ہجرت کر گئے, اور دو قسم کے لوگ مکہ مکرمہ ہی میں رہ گئے. بعض لوگ بس ٹال مٹول کرتے رہے, ان کو اپنا وطن چھوڑنا ناگوار ہوا, دشوار ہوا, اس لیے وہ اپنا وطن نہیں چھوڑے. اور بہت سے مرد, عورتیں اور بچے اس لیے ہجرت نہیں کیے کہ ان کے پاس بڑی کمزوری اور ان کے یہاں مشکلات تھیں, تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا. جو جان بوجھ کر بغیر کسی مجبوری کے ہجرت نہیں کیے تھے اللہ تعالیٰ ان کے حق میں وعید سنا رہے ہیں کہ وہ جہنم میں جائیں گے. فرماتے ہیں ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم, بلا شبہ یقیناً وہ لوگ فرشتے جن کی جان نکالتے ہیں وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے ہجرت نہ کر کے. ہجرت فرض ہو چکی تھی, اور ہجرت کہتے ہیں دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف چلا جانا, اور اس زمانے میں ہجرت فرض ہو گئی تھی. پہلی دو مرتبہ ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی تھی, اور بہت سے صحابہ اور صحابیات نے حبشہ کی طرف ہجرت کی, اور پھر آخری ہجرت اس وقت مدینہ منورہ کی طرف ہوئی تھی. تو فرماتے ہیں یقیناً وہ لوگ فرشتے جن کی جان نکالتے ہیں درا حالے کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں, فرشتے ان سے پوچھیں گے فی ما کنتم, تم کس حالت میں تھے, یعنی تم نے ہجرت کیوں نہیں کی, کس وجہ سے تم نے ہجرت نہیں کی تھی. یہ ایک سوال ہے. پہلا سوال ہوگا تم نے فلاں 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 عمل کیوں نہیں کیا, تو وہ کہیں گے ہم بے بس تھے, کمزور تھے, مجبور تھے, اور ظالموں کے ماتحت تھے, اس لیے ہم نہیں کیے. وہ وہی جواب ہے, پوچھیں گے فی ما کنتم, تم کس حالت میں تھے, تم نے ہجرت کیوں نہیں کی. قالوا کنا مستضعفین فی الارض, تم نے اعمال کیوں نہیں کیے تھے, وہ جواب دیں گے ہم ملک میں نہایت کمزور تھے, ہم کہاں عمل کر سکتے تھے, نماز پڑھنا مشکل, دین کا کوئی بھی کام کرنا بہت مشکل تھا. قالو فرشتے کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعتا فتہاجروا فیہا, کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاتے وہاں؟ اگر مکہ مکرمہ میں عمل کرنا دشوار تھا تو کیا اللہ کی زمین یعنی دنیا کشادہ نہیں ہے؟ دنیا تو خالی پڑی ہوئی ہے, کہیں نہ کہیں چلے جاتے. جہاں کوئی رکاوٹ نہیں تھی, جہاں کہیں ظلم نہیں ہو رہا تھا, وہاں چلے جاتے اور وہاں اللہ کی عبادت کرتے. کیا پریشانی تھی؟ قالو الم تکن ارض اللہ, جواب دیں گے کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم وہاں ہجرت کر کے چلے جاتے. اب اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہوگا. فاولائک مأواہم جہنم, بس یہ وہی لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. کبیرہ گناہ کرنے والے لوگ, اس لیے جہنم میں وہ جائیں گے اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. وساعت مصیرہ, تو ایک قسم کے لوگ یہ ہوں گے جو وطن کی محبت کی وجہ سے بغیر کسی عذر کے ہجرت نہیں کیے تھے. خوف تھا کہ اپنا وطن چھوٹ رہا ہے, نہیں معلوم دوسری جگہ کیا حالت پیش آئے گی, ساری سہولتیں وہاں ملیں گی نہیں ملیں گی, اس لیے انہوں نے ہجرت نہیں کی. اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جہنم میں جائیں گے. الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان, مگر وہ لوگ جو بے بس ہیں, کمزور ہیں, مردوں اور عورتوں اور بچوں میں سے, وہ کوئی تدبیر نہیں کر سکتے ہیں اور کہیں جانے کا راستہ نہیں پاتے ہیں. ولا یہتدون سبیلا, کوئی راستہ وہ نہیں پاتے ہیں ان کی کمزوری کی وجہ سے. اب کیسی کمزوری وہی جانتے تھے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ نے بھی ہجرت نہیں کی تھی, اور غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن ام ہانی رضی اللہ عنہا نے بھی ہجرت نہیں کی تھی, اور یہ لوگ کمزوری کی وجہ سے ہجرت نہیں کیے, اور اللہ تبارک و تعالی ان کو جانتے ہیں, ان کی پوری حقیقت معلوم ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں یہ واقعی کمزور لوگ تھے, اس لیے امید ہے اللہ ان کو معاف کر دیں گے. غلطی تو ان سے بھی ہوئی, مگر ان سے جو غلطی ہوئی وہ کمزوری کی وجہ سے ہوئی. مرد بھی تھے, عورتیں تھیں اور بچے بھی تھے, بہت سارے تھے, لیکن جو ہجرت کر کے گئے ان کے مقابلہ میں یہ برائے نام لوگ تھے. اکثر لوگوں نے, اللہ نے جس کو جس طرح بھی طاقت دے دی تھی, ہر ایک نے ہجرت کی, اور عظیم الشان عمل تھا اس وقت ہجرت کرنا, اور اسلام اور کفر کے درمیان ایک علامت تھی. ہجرت کرنے والا مسلمان سمجھا جاتا اور ہجرت نہ کرنے والا اس کو مسلمان نہیں سمجھتے, یہاں تک علامت بنی ہوئی تھی. اس لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ پہلی قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے, مگر وہ لوگ جو کمزور ہیں, مردوں اور عورتوں اور بچوں میں سے, وہ کوئی تدبیر نہیں کر سکتے ہیں اور کہیں کا راستہ نہیں جانتے ہیں اپنی کمزوری کی وجہ سے. فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ يَعْفُوَ عَنْهُمْ, سو ایسے لوگوں سے متعلق امید ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دیں گے. وکان اللہ عفواً غفورا, اور اللہ بہت معاف کرنے والے اور بہت بخشنے والے ہیں. چونکہ ان کے یہاں کمزوری ہے، ضعف ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی ان کو معاف کریں گے. لہذا ہجرت ایک عظیم الشان عمل ہے، اور ہجرت کے تعلق سے بات یہ لکھی گئی کہ دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف جانا. اور اس کے علاوہ ایک حقیقی ہجرت ہے، وہ ہے گناہوں کو چھوڑ دینا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، المہاجر من ہجر ما نہ اللہ عنہ. مہاجر وہ ہے جو سب گناہوں کو چھوڑ دے، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھے. تو وہ وطن چھوڑنے والا ہے اور یہ گناہوں کو چھوڑنے والا ہے، اور اس کو کامل مہاجر کہا گیا. لہذا یہ ہجرت یہ بھی ہے، اور کامل مہاجر اس کو کہا گیا ہے. لہذا ہر مسلمان اس طرح سے ہجرت کر کے ہجرت کا ثواب پا سکتا ہے. لیکن جو بڑی ہجرت ہے وہ دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف جانا ہے. تو یہ بات تو بتا دی گئی کہ کوئی عذر نہیں کیا جا سکتا کہ ہم بے بس تھے، کمزور تھے، اس لیے ہمارے لیے مشکلات تھیں، عمل نہیں کر سکتے تھے. تو جواب دیا جائے گا کہ اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی، دنیا کیا وسیع نہیں تھی. تو پھر جب دنیا وسیع ہے تم ہجرت کر جاتے، اللہ تبارک و تعالی راستہ پیدا کر دیتے. اب ایک سوال ہے کہ اپنا وطن چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ جہاں جائیں گے وہاں ہمارے لیے سہولتیں نصیب ہوں گی نہیں ہوں گی؟ وہاں کیا کھائیں گے، کیسے رہیں گے، پتا نہیں وہاں کے حالات کیا ہوں، ایک سوال ہے. اور ہر ایک شخص کے دل میں، ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے. اس کا جواب اللہ تبارک و تعالی دیتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے ہجرت کرے گا وہ بہت کشادہ جگہ پائے گا اور بڑی وسعت نصیب ہوگی. اللہ کا وعدہ ہے، وَمَنْ يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کے راستے میں ہجرت کرے وہ پائے گا اللہ کی زمین میں بہت جگہ، وسع اور کشائش وسعتیں پائے گا. وسعتیں یعنی دینی وسعت بھی اور دنیاوی وسعت بھی، کشادگی. دینی وسعت یہ ہے، اب کسی عمل کرنے میں کوئی تنگی نہیں ہوگی، ہر طرح کا عمل وہ کر سکتا ہے. اور دنیاوی وسعت اور کشادگی یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے وطن سے بہتر وطن اور اپنے مکان سے بہتر مکان، اپنے یہاں جو عزت تھی اس سے بہتر عزت، سب کچھ عطا کریں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا کیا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وطن عراق سے ہجرت کیے. عراق سے ہجرت کیے تو اللہ نے ملک شام میں ان کو بسایا جو عراق سے کافی بہتر تھا. اور اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سے انعامات سے نوازا، دینی انعامات بھی اور دنیاوی انعامات بھی. اور دینی انعامات یہ ہے، اللہ نے ان کے سلسلے میں نبوت رکھ دی. اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک بنی اسرائیل میں سے ہی نبی ہوئے ہیں. حضرت ابراہیم سے حضرت اسحاق، پھر ان سے حضرت یعقوب، پھر ان سے حضرت یوسف، پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. ہزاروں ہزار انبیاء آئے، سب اسی سلسلے سے آئے. اور آخری نبی سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے بنی اسرائیل میں، اور ادھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے، ان سے بھی پاکیزہ نسل چلی، اور آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو نبوت کا سلسلہ اللہ نے چلایا، اللہ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو عزت بھی دی، عظمت بھی دی، مکہ مکرمہ بھی اللہ نے انہی سے آباد کیا، اور بیت المقدس بھی اللہ نے انہی سے آباد کیا. اگرچہ نئی تعمیر کرنے والے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تھے، لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں تھے، تو یہ اللہ نے ان کو نوازا. دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہجرت کی، اپنے وطن مصر کو چھوڑا. جب مصر کو چھوڑا تو اللہ نے مصر سے کہیں بہتر ملک شام عطا کیا، اور جب ملک شام عطا ہوا تو اللہ نے دوبارہ پھر مصر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دیا. فرعون کو غرق کیا، ملک شام دیا، دوبارہ مصر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا. اور اسی سلسلے سے حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں، جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا و اجداد میں ہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں نوازا، اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ ایسی اللہ کی مہربانی ہوئی کہ جب مکہ مکرمہ میں رہ کر وہاں عمل کرنا اور دین پر چلنا مشکل ہو گیا، اور مشکل سے مشکل ہو گیا، تو پھر اللہ کے حکم سے مدینہ منور آئے. اب مدینہ منورہ میں اللہ نے وہ سب برکتیں رکھی جو مکہ مکرمہ میں تھی، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، پروردگار مکہ مکرمہ میں ہر چیز عنایت فرما اور ہر طرح کی برکت دے. تو اللہ کے نبی نے یہ دعا مانگی، اے اللہ جتنی برکت مکہ مکرمہ میں آپ رکھے ہیں دگنی برکت مدینہ منورہ میں عطا فرمائیے. یہ دعا قبول ہوئی اور دگنی برکت مدینہ منورہ میں ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہتر گھر ملا، عزت اور شرافت نصیب ہوئی، دین کو کامیابی اور بلندی نصیب ہوئی، مدینہ منور آئے. اور صحابہ کرام جو مظلوم تھے وہاں مارے پیٹے جاتے تھے، یہاں انصار صحابہ نے وہ قربانی پیش کی کہ اپنا سب کچھ ان کے قدموں میں ڈال دیا، کہ ہمارا مکان حاضر ہے، ہماری تجارت حاضر ہے، سب کچھ دے دیا. اللہ نے جو وعدہ کیا اللہ نے اسے کر کے دکھایا، اور کھلی آنکھوں لوگوں نے دیکھا. تو وہی فرماتے ہیں وَمَنْ يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی وطن چھوڑے اللہ کے راستے میں وہ ضرور پائے گا اللہ کے ملک میں، اللہ کی زمین میں بہت وسعت، بہت سی جگہیں وسع اور بڑی وسعت اور کشادگی پائے گا، دینی کشادگی اور دنیاوی کشادگی. اللہ تبارک و تعالی سب کچھ نصیب فرمائیں گے. تو انصار نے بہت قربانیاں پیش کی. تو صحابہ میں دو قسم کے صحابہ ہیں، مہاجر اور انصار. اللہ نے دونوں کی بڑی تعریف قرآن کریم میں کی ہے. مہاجرین نے بڑی قربانیاں دی، وطن چھوڑا، ملک چھوڑا، کاروبار چھوڑا، تو ادھر انصار صحابہ نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا. اس لیے جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ بڑی کشادگی عطا کریں گے. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو کوئی اپنے گھر سے نکلے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے، آگے ایک سوال ہے کہ اگر کسی نے ہجرت کی نیت کی اور ہجرت شروع کر دی، یا ہجرت کی پکی نیت اس نے کی لیکن عمل شروع نہیں ہوا اور اسی حالت میں موت آ گئی، اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں پکی نیت اور سچی نیت کی وجہ سے اسے کامل ہجرت کا ثواب ملے گا. حدیث میں ہے خالد بن حزام رضی اللہ عنہ، وہ ہجرت کا ارادہ اور نیت کر کے نکلے تو راستے میں سانپ ان کو کاٹ لیا. سانپ نے جب کاٹ لیا تو ان کی وفات ہو گئی. اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور یہ کہا کہ جو کوئی پکی سچی نیت کر کے نکلے پھر اس کی موت واقع ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی کے یہاں اس کا اجر ثابت. اب یہ صرف ہجرت کے ساتھ خاص نہیں ہے، حج کے ارادہ سے نکلے موت واقع ہو جائے حج کامل کا ثواب ملے گا، ایسی دیگر اعمال کے ارادہ سے نکلے یا عمل شروع کرے عمل پورا نہ کر پائے مگر اللہ اسے کامل ثواب عطا فرمائیں گے. تو نیت پر اللہ تعالی ثواب دیتے ہیں. اور ایک اور جگہ بھی اللہ وعدہ کرتے ہیں، 14 پارے میں آئے تھے، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنا ولاجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. جو اللہ کے لیے ہجرت کریں اللہ تعالیٰ ان کی دنیا بہتر بنائیں گے، آخرت کا ثواب تو بہت بڑا ہے. اور نیت ہر ہمیشہ اچھی ہونی چاہیے. اور بخاری شریف میں یہ پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت ہجرته لدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. فرمایا عمل کا مدار نیتوں پر ہے، عمل کو نیت کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے گا. عمل کا مدار نیت کے ساتھ، یعنی نیت کے ساتھ عمل دیکھا جائے گا. عمل اچھا، نیت اچھی تو نور علی نور ہے. عمل اچھے سے اچھا ہو، نیت اچھی نہ ہو تو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا اسے. اس لیے اچھے سے اچھا عمل بھی ہو تو نیت بھی اچھی ہو، اور اللہ کو خوش کرنے کی نیت ہو، اخلاص ہو، غیر اللہ بالکل نہ ہو. تو جو کوئی ہجرت کرے اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو اس کی ہجرت واقعتاً اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی. اور جو کوئی ہجرت کرے دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے تو اس کی نیت کے موافق ہی ہجرت ہوگی. صاف بات بتا دی گئی، ہجرت جیسا مشکل عمل بھی اگر نیت میں کھوٹ ہو جائے، نیت خالص نہ رہے، اللہ تبارک و تعالی اسے غیر مقبول کر دیتے ہیں اور اس کا کوئی اعتبار نہیں کرتے. لہذا یہ آیت صاف کہہ رہی ہے، اس لیے ہر عمل سے پہلے یہ نیت ہو کہ خالص اللہ کے لیے ہم کرتے ہیں اور اللہ کے لیے ہی ہر عمل کیا جائے. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو کوئی نکلے اپنے گھر سے ہجرت کر کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، پھر اس کو موت آ پکڑے تو اس کا ثواب اللہ کے پاس ثابت ہو چکا ہے اس کی سچی اور اچھی نیت کی وجہ سے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بہت بخشنے والے ہیں، سب گناہوں کو معاف کرتے ہیں. ہجرت کے تعلق سے حدیث ہے، اسلام اور حج کے تعلق سے بھی حدیث ہے. تو ہجرت کے تعلق سے حدیث ہے، الہجرت تہدم ما کان قبلہ، ہجرت अपने हिजरत से पहले जितने गुनाह हुए थे उन सब गुनाहों को मिटा देती है। हुकूकुल इबाद में तो माफी नहीं होगी, ये मसला तय है। हुकूकुल इबाद में कर्जा है, अमानत है, उसकी अदायगी जरूरी होगी, लेकिन हुकूकुल्लाह में जो कुछ हक तलफी हुई होगी अल्लाह सबको माफ कर देते हैं। इस्लाम की वजह से भी माफ करते हैं और हज की वजह से भी माफ कर देते हैं, बशर्ते के हज मबरूर नसीब हो। इसलिए फरमाया वकान अल्लाह गफूर रहीमा, अल्लाह बहुत बख्शने वाले हैं, मेहरबान हैं, सिर्फ बख्शिश ही नहीं करते बल्कि रहम करते हुए जन्नत में दर्जात भी बढ़ाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين।